سلموا على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الله کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم، صاحب ستکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. عزیزان گرامی، رفیقان ملت، گزشتہ درس میں آپ حضرات نے درس حدیث کے حوالے سے حجیت حدیث پر مختصر سا کلام سماعت فرمایا کہ جس میں قرآن کریم فرقان حمید کی کئی متعدد آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی، اس دلیل پر کہ احادیث مبارکہ کا ثبوت قرآن کریم فرقان حمید میں موجود ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کی حدیث پاک کے بغیر کوئی شخص قرآن کریم فرقان حمید کو نہیں سمجھ سکتا. تیسری بات، قرآن کریم فرقان حمید تمام تر علوم کی اصل ہے، لیکن ہر علم، ہر مسئلے کی تشریح اور تفصیل واضح طور پر قرآن کریم میں موجود نہیں. یوں تو تمام علوم قرآن میں موجود ہیں، لیکن اس کی تفصیل صرف سرکار کو بتائی گئی ہے، اور اجمالی علم تو ہمارے سامنے آیتوں میں موجود ہے کہ باقی مصلات، لیکن نماز صلات کس معنی میں شریعت میں استعمال ہوتا ہے، اس کی ہیت کیا ہوتی ہے، ادائیگی کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ تمام وحی خفی کے ذریعے اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو آشنا فرمایا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو اس کی تعلیم دی، اور اسی وجہ سے ارشاد ہوا کہ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے محبوب جو تم میں ہے، ان کی سیرت تمہارے لیے ایک عملی نمونہ ہے. اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی حدیث کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو قرآن کریم کو ہی عملی نمونہ کہا جاتا، آپ کی سیرت کو نہ کہا جاتا. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ سیرت جو ہے وہ قرآن سے ہٹ کر ہے، اور آپ کی سیرت عین وحی کے مطابق ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی مسئلہ، کوئی احکام جس کا تعلق اگر وحی سے نہیں ہوگا تو وہ شریعت نہیں ہو سکتا، ایمان نہیں ہو سکتا، دین نہیں ہو سکتا. تو حدیث مبارکہ کا تعلق دین سے ہے، تو دراصل اس کا تعلق وحی سے ہے. لیکن کون سی وحی سے ہے؟ جس کو وحی خفی کہا جاتا ہے، کہ اللہ رب العزت جب اس اہتمام کے ساتھ کلام نہ فرمائے جس اہتمام کے ساتھ قرآن کا کلام ہوتا ہے، کہ الفاظ بھی اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، معنی بھی اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں، اور خاص اہتمام اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ حضرت جبریل امین کے وساطت سے اس کا گیا کو نزول کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر یوں ہوتا ہے کہ میرے آقا اگر آرام فرما رہے ہیں تو خواب میں وہ علوم آپ پر اتار دیے جا رہے ہیں، کبھی یوں ہے کہ آپ گفتگو فرما رہے ہیں تو غیر محسوسی طور پر کوئی اس کو نہیں جان رہا، لیکن سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب منور پر گویا کہ ان آیات کا نزول ہو رہا ہے کہ جس وحی کا تعلق قرآن سے ہٹ کر ہے، جو کل میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ شعرا سے پیش کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے تین طریقے سے اپنے محبوب سے کلام کیا ہے، دو طریقے ایسے ہیں کہ جس میں کسی فرشتے کا دخل نہیں ہے، ایک طریقہ ایسا ہے کہ جس میں حضرت جبریل امین کا دخل ہے، اور وہ ایک طریقے کی وحی مخصوص وحی ہے قرآن کے لیے، باقی دیگر طریقے جو ہے وہ قرآن سے ہٹ کر ہیں. اب کوئی کہے کہ نہیں، اللہ نے نبی سے جو بات کی ہے وہ ساری قرآن میں موجود ہے، تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ اللہ نے اپنے نبی سے جو باتیں کی اس کے لیے ہمیں حدیث میں جاننے کی ضرورت نہیں، وہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ معراج کی رات سے متعلق سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا کہ جب ہمارا محبوب ہماری بارگاہ میں آیا تو ہم نے اس سے کلام کیا. کیا کلام کیا؟ فرما فاؤہا الى عبده ما اوحى، ہم نے وحی کی اپنے اس بندے کی طرف کیا وحی کی، کا جو وحی کرنی تھی. اب پورا قرآن پڑھ لیجیے، آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ کیا وحی ہوئی تھی. یہ قاعدہ بنانا کہ نبی پاک سے جو اللہ نے باتیں کی سب قرآن میں ہے، یہ قاعدہ درست نہیں. ورنہ یہاں پر دیکھیں اللہ فرمائے کہ فاؤہا الى عبده ما اوحى، ہمارا محبوب معراج میں جب ہمارے پاس آیا تو ہم نے اس سے باتیں کی ہیں، ہم نے اس پر وحی کی. کیا وحی کی؟ تم میں جرت نہیں اس کی سننے کی، تم الفاظ و معنی کو سمجھ نہیں سکتے. فرمایا وہ انتہائی راز و نیاز کی باتیں کی تھی. کیا تھی؟ کا جو کہنا تھا کہہ گیا، جو محبوب نے سننا تھا سن لیا. فرما فاؤہا الى عبده ما اوحى. لیکن اس وحی کی تفصیل آپ کو قرآن میں کہیں نہیں ملے گی، ملے گی تو زبان مصطفیٰ سے ملے گی. تو لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو عملی نمونہ بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن نے، اللہ رب العزت نے قرآن کو عملی نمونہ نہیں قرار دیا بلکہ نبی پاک کی زندگی کو قرار دیا ہے. پتا چلا کہ نبی پاک کی زندگی جو ہے وہ قرآن کریم کی تشریح ہے. اس لیے فرمایا کہ جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے وہ میرے محبوب کی سیرت کو عملی نمونہ سمجھے. اور آپ کی سیرت آپ کی سنت ہے، آپ کی سنت آپ کی حدیث ہے. ایک بات میں نے گزشتہ درس میں کل آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں اپنی بارگاہ مقدسہ میں صحابہ اکرام علیہ مردوان کو اس بات کی تلقین اور وصیت اور حکم فرمایا کہ تم میرے کلام کو لکھ لیا کرو. جس طرح کی واضح بات صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ، جو اسلام کا انتہائی شباب کا عروج ہے کہ اب کوئی مسلمانوں کے سامنے ٹکرانے والا نہیں، لڑنے والا نہیں، آنے والا نہیں، جب آپ نے فتح مکہ میں ایک طویل خطبہ بیان فرمایا تو اس میں بے شمار چیزوں کی حرمت، بے شمار چیزوں کی حلت، بے شمار مسائل کی تشریح، بے شمار احکام کی تفصیل بیان کی. تو یمن کے ایک باشندے تھے، ان کے دل میں یہ خواہش گویا کہ ابھری کہ کیوں نہ سرکار نے اتنا جامع شریعت کا خطبہ دیا ہے، کیوں نہ اس کو مرتب کیا جائے اور اپنے علاقے میں اس کے ذریعے قرآن کو سمجھایا جائے. تو وہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اکتب منی ھذا، یا رسول اللہ، حضور جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا یہ مجھے لکھ دیجئے، یہ مجھے لکھ دیجئے. اگر قرآن کے علاوہ کسی چیز کو نہیں لکھایا گیا تو یہ ثبوت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بعض روایات میں آتا ہے مولا علی کی طرف اشارہ کیا کہ اکتب لہذہ الفلان، کہ فلاں شخص کے لیے ان تمام میرے خطبے کی باتوں کو لکھ دو. تو یہاں سے واضح ہوا کہ نبی پاک نے اپنی حدیثیں اپنی موجودگی میں اپنے حکم سے گویا کہ لکھوائی ہے. اور حضرت عمر بن عاص کے صاحبزادے کی روایت کل گزری ہے ابو داؤد سے کہ جب ان کو لوگوں نے روکا کہ تم نبی پاک کی ہر بات کو نہ لکھا کرو کیونکہ یہ بشر ہیں، کبھی غضب میں ہوتے ہیں، کبھی راحت میں ہوتے ہیں، جب انہوں نے لکھنا موقوف کر دیا تو نبی پاک نے خود پوچھا کہ تم کیوں نہیں لکھتے. عرض کی کہ حضور لوگ مجھے منع کرتے ہیں. فرمایا سن، میری ہر بات لکھ لیا کر کہ ما یخرج من فمی الا الحق، اس لیے کہ میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. تو یہ حدیث پاک بھی گویا کہ اس کی بیان دلیل ہے. ایک اور روایت آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں، اس لیے کہ میں نے کل ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی بخاری شریف سے، وہ یہ کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ میں صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے والا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ونہ سے سب سے زیادہ حدیثیں ہیں، 5374 حدیثیں، 5374 حدیثوں، گویا کہ حضرت امام بخاری کچھ لی، ہم مسلم نے کچھ لی، یعنی مکمل روایات جو حضرت ابو ہریرہ نے اپنے سینے پر لکھ رکھی تھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، حدیث کو حفظ کر رکھا تھا، وہ گویا کہ 5374 بنتی ہے. اور خود بیان فرماتے ہیں تحدیث نعمت کے لیے کہ میں سرکار کے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کو یاد کرنے والا ہوں. اور پھر جواب دیتے ہیں کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. فرمایا میرا گھر نہیں تھا نہ بار تھا، میں گویا کہ اصحاب صفا پر سرکار کے قدموں میں گھر کے پاس پڑا رہتا تھا. سرکار کہیں کھانے کے لیے لے جائے تو چلا جاتا، ورنہ بھوکا پڑا رہتا. تو میرا کام یہی تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک اداؤں کو اپنے دل پر نقش کروں، ایک ایک بات کو گویا کہ یاد کروں. فرمایا ہاں، میرا ملکہ یہ تھا کہ میں سرکار کی روایت زبانی یاد کرتا تھا. ہاں، میرے مقابلے میں ایک صحابی تھے جن میں بڑی جستجو تھی اس یاد کرنے کی، اور سرکار کے بہت بڑے عاشق صحابی ہیں یہ، حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر. کہا کہ یہ بڑے عظیم صحابی تھے، لیکن کہا میرے اور ان میں فرق ہے، میں زبانی یاد کرتا تھا، یہ لکھا کرتے تھے. تو یہاں سے یہ ثبوت مل رہا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں صحابہ نے احادیث کو یاد بھی کیا اور اس کی کتابت بھی. ایک بات، اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے حدیثوں کو یاد کیا تو یہ 5374 حدیثیں اپنے سینوں پر آپ نے نقش کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام بخاری نے کئی جگہ پر اس واقعے کو ذکر کیا, کتاب العلم میں لیا, جہاد میں لیا, مناقب میں لیا, کئی جگہ پر لیا, کہ خود حضرت حریرہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب سرکار کی حدیثوں کو رٹا کرتا تو بعض الفاظ یاد رہتے, بعض میرے ذہن سے منگ ہو جاتے. میں دربار رسالت میں حاضر ہوا, عرض کی کہ حضور کہ میں آپ سے انی اسمع منک حدیثا کثیرا یا رسول اللہ فانساہ. حضور یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانساہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور میں آپ کی بے شمار احادیث یاد کرتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں, میں کیا کروں؟ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا کروں, حافظہ بڑھانا ہے تو بادام کھاؤ, کوئی اچھا مقویے دماغ, کوئی گویا کہ ماجون کھا لو, یہ نہیں فرمایا. اس لیے کہ نبی کی ذات مبارکہ شعبہ زندگی کے ہر شعبے پر دستگیری کرتی ہے اور مشکل کشائی کرتی ہے. سرکار نے ادھر ادھر دیکھا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں تھا, فرما کندھے پر ایک چادر لٹکی تھی, فرما اب ستردا چادر ہی بچھا دے اپنی, فرما اب ستردا اپنی اس چادر کو بچھا دے. فرمایا کہ میں نے پھر اس کو تبسط ہوں, میں نے اس چادر کو بچھا دیا. کہ جب میں نے چادر کو بچھایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی ایک لب بنائی, یعنی چلو جیسا بنایا, اور اس کو ہوا میں لہرا کر گویا کہ میری چادر میں انڈھیل دیا, اور فرمایا کہ دمہ اس کو اپنے سینے سے لگا. فرماتے فدممتہ میں نے پھر اس کو اپنے سینے سے لگایا. فرمایا فما نسیت بعدن حدیثن آخرن, فرمایا اس کے بعد میرے حافظے کا یہ مقام تھا کہ میں نے پھر کسی حدیث کے ایک حرف کو بھی نہیں بھولا. یعنی حضرت ابو ہریرہ اس بات کو جانتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں تو یہ گویا کہ لب, یہ چلو جو نظر آ رہا ہے یہ خالی ہے, لیکن سرکار کونین کی نعمتیں میری جھولی میں ڈال رہے ہیں. تو فرمایا یہ وہ ملکہ تھا, یہ وہ شان تھی کہ جس کی بنا پر میں حدیثیں یاد کیا کرتا تھا اور صحابہ اسے لکھ لیا کرتے تھے. یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ نبی کی نصرت, نبی کی مدد صرف تحت الاسباب نہیں ہوتی. تحت الاسباب مدد کی بات ہوتی تو سرکار فرماتے جا فلاں حکیم بڑا ماہر ہے, وہ اچھا معجون تیار کر دیتا ہے, فلاں حکمت کے بڑے اچھے نسخے دے دیتا ہے, جا اس کی بارگاہ میں اس سے نسخے لکھوا اور ہفتہ بھر اس کی دوائی کھا, تیرے ذہن سے جو خمار ہوگا وہ ہٹ جائے گا, دماغ کی رگیں مضبوط ہو کر تیرا حافظہ مقلی ہو جائے گا. تو یہ مدد تحت الاسباب ہے, کیونکہ ہمارے دور میں مدد لینے کا یہ طریقہ ہے. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نصرت فرمائی کہ ایسا علاج اور معالجے کا طریقہ تاریخ بیان ہی نہیں کر سکتی, کہ آپ نے بچھائی چادر خالی اور لب جو ڈالی وہ بھی خالی, لیکن دونوں خالی چیزوں کے اندر کونین کی نعمت ابو ہریرہ کو ملی. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کسی چیز کو میں نے بھولا ہی نہیں. اور یہ صرف حدیث کے لیے نہیں ہے, قرآن بھی میرے آقا نے, اللہ نے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن یاد کیا, یہ تو اللہ نے اپنی ذمہ کرم پر رکھا. کل آپ نے سنا کہ محبوب زبان پر ہم جاری کریں گے, سینے میں ہم بسائیں گے, ان الفاظوں کے نیچے جو علم کا سمندر بہ رہا ہے, ثم ان علینا بیانا, اس سے آشنا بھی ہماری ذمہ داری ہے, اس سے تجھے آشنا کرنا بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے. لیکن تیری امت پر کیا ہوگا؟ فرما وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ان سے کہہ دو کہ بس وہ یاد کریں, ہم ان کے لیے اس چیز کی تسہیل کر دیں گے. طبرانی معجم الکبیر میں حدیث آتی ہے کہ حضرت عثمان بن عاص دربار رسالت میں حاضر ہوئے, عرض کی کہ حضور میں قرآن کی آیتیں کثرت سے پڑھتا ہوں. یہاں پر حدیث کا واقعہ ہے, اس حدیث میں قرآن کا واقعہ کہ حضور میں قرآن کا رٹا تیزی سے لگاتا ہوں لیکن یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہے, پھر بھولا ہوا یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہے, حضور کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا ہاں ہاں میرے قریب آ جا. سرکار نے ان کو قریب کیا اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھا. سرکار نے ہاتھ رکھ کے اشارہ فرمایا کہ عثمان یہ ایک قسم کا شیطان ہوتا ہے, اثرات کی ایک قسم ہوتی ہے جو انسان کے سینے کو جکڑ لیتی ہے, انسان کے سینے کو جکڑ لیتی ہے, بالخصوص وہ علوم جو علوم ربانی ہے, وہ اس کی روحانیت کی کمی کی بنا پر اس کے قلب سے مہو کرنے کی کوشش کرتی ہے. سرکار نے اپنے دست کرم کو ان کے سینے پر رکھتے ہوئے حکم دیا, فرمایا یا شیطان اخرج یا شیطان من صدر عثمان. فرمایا شیطان, اس کا نام سرکار نے ذکر کیا, فرمایا اس خاص رنگ کے اثرات میں سے, شیاطین میں سے شیطان کو خنزب کہا جاتا ہے, اس کو سرکار نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اخرج یا شیطان من صدر عثمان, کہ نکل جا اے شیطان میرے عثمان کے سینے سے. حضرت عثمان بن عاص کہتے ہیں کہ سرکار نے جو سینے پر ہاتھ رکھا اس کی ٹھنڈک تو آج بھی میرے کلیجے میں محسوس ہو رہی ہے, لیکن اس کے بعد پھر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کہ قرآن کی آیت یاد کی ہو اور وہ میرے سینے سے محو ہو سکی. تو یہ گویا کہ دربار رسالت سے فیض ہے کہ جو اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے. علامہ حیثمی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ یہ عمر میں بہت چھوٹے تھے, یہ کہتے ہیں کہ میں صحابہ میں کم سے بڑا کم سن تھا. ایک دن دربار رسالت میں حاضر تھا اور بڑے اجلہ صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور بڑے بڑے جید صحابہ گویا کہ موجود تھے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو مجلس مشاورت تھی اور جو مخصوص مدبر اور زیرک قسم کے صحابی تھے انہیں وصیت کر رہے تھے کہ سنو, من کذب علی متعمدا فلتبوأ مقعده من النار, سنو میرے صحابہ جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے نا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ سرکار انہیں سمجھا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ بات میرے ذہن میں گویا کہ نقش ہو گئی. جب ہم باہر نکلے تو ہمارے ساتھ جو اجلہ صحابہ تھے وہ ایک دوسرے سے حدیثیں بیان کر رہے تھے. تو میں نے سوالاً ان سے دریافت کیا کہ آپ یہ کیوں یاد کر رہے ہیں, کیا آپ نے سرکار کی حدیث ابھی نہیں سنی کہ سرکار نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلتبوأ مقعده من النار, کہ جس نے مجھ پر جھوٹ کو منسوب کیا اس کا ٹھکانہ خدا جہنم بنا دے گا. تو وہ سارے صحابہ نے کہتے ہیں کہ میرے سروں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ارشاد فرمایا, فضحکوا, وہ سارے ہنسے اور کہنے لگے, وقالوا یا ابن اخینا, اے ہمارے بھتیجے, بات تو تو بڑے پتی کی کر رہا ہے, تو تو چھوٹا لیکن بات تو نے بہت زبردست پکڑی ہے. تو مسکرا کر اور ہنس کر ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور سر پر ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں کہ انا کلا ما سمعنا منہ عندنا فی الکتاب, فرمایا سرکار نے تو یہ فرمایا ہے نا کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, لیکن سن انا کلا ما سمعنا منہ عندنا فی الکتاب. ہاں بات دراصل یہ کہ ہماری یہ عادت ہے کہ ہم سرکار سے جو سنتے ہیں اسی طرح ہم لکھ لیتے ہیں. بات تو چھوٹا ہونے کی حیثیت سے بات تو نے زبردست پکڑی ہے لیکن بات تو سمجھ نہیں سکا. سرکار یہ فرما رہے ہیں جو مجھ پر غلط بات منسوب کرے, اپنی طرف سے گڑ کر منسوب کرے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ابن اخینا, اے ہمارے بھائی کے بیٹے, اے ہمارے بھتیجے, انا کل ما سمعنا منہ, ہم سرکار سے جو کچھ سمجھ لیتے ہیں سنتے ہیں, عندنا فی کتاب, وہ ہمارے پاس سارا لکھا ہوا ہوتا ہے اور ہم سرکار کی خدمت میں لکھ لیا کرتے ہیں. تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے ذہن میں سوال آیا اور انہوں نے جواب دیا. خیر اس جواب سے پتا چلا کہ صحابہ کے نبی پاک کے دور میں یہ مسئلہ رائج تھا کہ صحابہ کرام حدیث پاک کو لکھ لیا کرتے تھے اور اسے یاد کیا کرتے تھے. ایک بات یہاں پر ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ حدیثیں صرف ایسی نہیں رٹ لیا کرتے تھے, صحابہ میں جذبہ حدیث, حفظ حدیث کا ایسا جذبہ تھا اللہ اکبر جس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی. وقت میرے پاس نہیں کیونکہ مجھے صحیح بخاری شروع کرنی ہے, میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ صحابہ کرام علی مردوان نے نبی پاک کے قول کو یاد کرنے کا حرص اور جذبہ کتنا تھا اور محبت کتنی تھی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ جب اسلام نے ترقی کی, مصر فتح ہوا, شام فتح ہوا, بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے, تو وہی مدینے کے صحابہ, وہی مکے کے صحابہ مختلف عہدوں پر گویا کہ حضرت عمر کے دور میں, حضرت ابوبکر کے دور میں, حضرت عثمان کے دور میں متعدد جگہوں پر کوئی گورنر بنا, کوئی جج بنا, کوئی جو سرکار کے سب تربیت یافتہ تھے, یہی اب آگے جا کر اسلام پھیلائیں گے. تو وہ صحابہ جو مدینے میں رہتے تھے اب وہ مدینے میں نہیں رہے, جو مکے میں رہتے تھے اب وہ مکے میں نہیں رہے, اب یہ صحابہ ہر جگہ پر منتشر ہو گئے. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث سنی تھی اور ان کی خواہش یہ تھی کہ جو حدیث میں نے سنی ہے یہ میں کسی اور کی زبان سے بھی سنوں, حالانکہ خود صحابی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا ابو ایوب انصاری کو سرکار کا کتنا قرب رہا ہے, یہ سرکار کے ننیال کے حساب سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں بھائی بھی رکھتے ہیں اور بڑا قریبی ان کا رشتہ ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نزول اجلال یشرب کی زمین کو مدینہ فرمایا تھا تو انہی کے گھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا تھا. انہوں نے سرکار کی خلوت بھی دیکھی ہے, جلوت بھی دیکھی ہے, ایک ایک لحظہ سرکار کا دیکھا ہے, لیکن ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں نے جو حدیثیں یاد کر رکھی ہیں اور ایک خاص مضمون کی حدیث تھی, ان کی خواہش تھی کہ میں اس حدیث کو اپنے کسی اور بھائی کی زبان سے بھی سنوں. انہوں نے مدینہ منورہ کے اندر چند صحابہ سے پوچھا کہ یہ حدیث آپ نے سنی ہے, فرمایا سنی تو ہے اور آپ نے سنی ہے کہاں, کہ ابو ایوب انصاری یہ روایت ہمیں آپ سے نہیں پہنچی, ہمیں یہ عقبہ بن عامر سے پہنچی, یعنی یہ روایت ہم نے بھی سن رکھی ہے. اہل مدینہ نے کہا یہ جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں, ان صحابہ نے کہا ہم نے بھی سنی ہے لیکن آپ سے پہلی دفعہ سن رہے ہیں, یہ حدیث ہم نے ہمیشہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ عقبہ بن عامر سے سنی ہے. کہا جی عقبہ بن عامر کہا, کہا تو مصر چلے گئے ہیں. اب وہ مصر چلے گئے, تصدیق تو ہو گئی تھی نا کہ سب نے سنی ہے, لیکن ایک جستجو تھی کہ نہیں میں اس شخص کی زبان سے بغیر بولے وہ حدیث سننا چاہتا ہوں کہ جو میں نے سنی ہے, اپنے کان سے سنی ہوئی بات دوسری کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. حضرت ابو ایوب انصاری جسم کی نکاہت اور بزرگی کے باوجود اور جسم کی کمزوری کے باوجود آپ نے مدینہ منورہ سے مصر سفر فرمایا. ایک حدیث پاک کو سننے کے لیے جذبہ ہے. اب جناب جب آپ نے وہاں پر سفر فرمایا تو وہاں کے گورنر ہیں حضرت مسلمہ، ان کو پتا چلا کہ سرکار کے عظیم صحابی حضرت ابو ایوب انصاری آ رہے ہیں، تو انہوں نے مصر کے گویا کی سرحد پر آپ کا استقبال کیا. وہ یہ سمجھے کہ شاید وہ مصر کا نظم و نسق، معاملات حکومت اور سیاست کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو کیوں نہ ان کو گورنر خانے کے اندر ٹھہرایا جائے اور اعلیٰ انتظام کیا جائے. حضرت مسلمہ سے ملاقات ہوئی، علیک شریک ہوئی، دعائے سلام ہوا، تحیت، تمام معاملات ہوئے، لیکن پھر آپ جانے لگے. حضرت مسلمہ نے کہا کہ آپ مجھ سے ملنے نہیں آئے؟ فرمایا ہرگز نہیں آیا. تو کہا پھر کس لیے آئے؟ کہا حضرت عقبہ بن عامر سے ملنے آیا. کہا مجھے عقبہ بن عامر کا پتہ دو. اب حضرت عقبہ بن عامر کا پتہ چلا، اور آپ جانتے ہیں کہ مصر اس وقت بھی خطے پر کتنا وسیع ہے، اور گویا کہ ایوان گورنر جہاں پر تشریف فرما ہے، جہاں پر حضرت مسلمہ سے ملاقات ہوئی، وہاں سے بھی سینکڑوں میل کی مسافت پر حضرت عقبہ بن عامر اپنی گویا کی ذمہ داری سر انجام دے رہے تھے. حضرت ابو بن ساری نے وہاں سے دوسری سواری لے کر حضرت عقبہ بن عامر کی گویا کی خدمت میں حاضری دی. وہاں پر پہنچ کر واقعہ یاد دلایا. عقبہ بن عامر، یہ عقبہ بن عامر بڑے زبردست صحابی ہیں، یہ سرکار کی آخری خطبے تک کی حدیثیں یاد کرتے ہیں. امام بخاری نے آخری خطبے کی بھی جو حدیث لی ہے وہ حضرت عقبہ بن عامر سے لی ہے. بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے سرکار کا سب سے آخری خطبہ سنا، اس کے بعد میں نے سرکار کبھی ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا. وہ خطبہ جب تھا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مرض بدھ کے دن بہت تیزی سے بڑھ گیا، اس کے بعد جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار کے دن جب آپ کی طبیعت بالکل بحال ہوئی تو آپ احد کے شہداء کی طرف گئے اور ان کی گویا کہ وہاں پر حاضری دی اور ان سے ایسے کلام کیا جس طرح زندوں سے کلام کیا جاتا ہے. فرمایا وہاں سے لوٹ کر آئے اور ممبر پر خطبہ دیا، اور ممبر پر یہ تاریخی الفاظ یہ چھا فرمائے کہ میرے امتیوں، تم میری حالت سے جان چکے ہوں گے کہ میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن گھبرانا نہیں، ناراض نہ ہونا، نبی اور امتی کا تعلق ختم نہیں ہوتا. فرما انی فرت لکم، یاد رکھو میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا. انی فرت لکم، صحیح بخاری شریف، انی فرت لکم، میں تمہارا پیش خیمہ ہوں، میں تمہارا پیش رو ہوں، میں تمہارا حوض پر انتظار کر رہا ہوں. وانا شہید علیکم، اور میں تمہارے تمام اعمال پر گواہ ہوں، اور خدا کی قسم، و انی لانظر الی حوضی الان، خدا کی قسم میں اس وقت اپنے منبر پر بیٹھ کر اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. یہ عقبہ بن عامر ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سرکار کا سب سے آخری خطبہ تھا. آگے میرے آقا شاہ فرماتے کہ وانی اعطیتو مفاتیح خزائن الارض، فرمایا کہ اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں. پھر اس کے بعد سرکار نے جملے شاہ فرمائے کہ واللہ انی واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میں اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، میں اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، ولیکن اخاف ان تنافسوا فیہا، لیکن اس بات کا غور اور خوف رکھتا ہوں کہ تم ریاکاری میں اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ. تو یہ ہے وہ عقبہ بن عامر. حضرت ابو ایوب انصاری نے ان سے ملاقات کی تو انہیں سارا پروگرام اور سارا معاملہ یاد دلایا کہ تم فلاں وقت تھے جب ایک قافلہ آیا تھا، بتا نہیں رہے ہیں حدیث اب جو زبان پر ہے، کہ فلاں وقت تم تھے جب فلاں قافلہ آیا تھا اور ان سے سرکار نے یہ باتیں کی تھی. کہاں میں تھا؟ کہ تمہیں یاد ہے سرکار نے ان کو کیا وصیت کی تھی؟ تو حضرت عقبہ بن عامر نے وہ جملے دہرانے شروع کیا. روایت میں آتا حضرت ابو ایوب انصاری نے شکر کا سجدہ ادا کیا اور حضرت عقبہ بن عامر سے بغل گیر ہوئے. فرمایا یہ گویا کہ کئی سو میل کی مسافت جو میں طے کر کے آیا تھا، بس یہی لفظ تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں. کہا حضور ٹھہر جائیں، کھانا کھا کر جائیں. کہا بس اللہ حافظ ہے، اب میں جا رہا ہوں، میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا. آپ اندازہ لگائیے حضرات گرامی کس قدر جذبہ ہے صحابہ کرام علیہ مرضوان میں وہ حدیث پاک سننے کا کہ جو سرکار سے سن لیا ہے، جو آپ کے کانوں نے سنا ہے، وہی بات وہ دوسری کی زبان سے سننا چاہتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام نے حدیث کو لینے میں کتنا احتیاط کیا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ سے روایت موجود ہے، حضرت علی کہتے ہیں کہ جب ہم کسی محفل میں نہ ہوتے اور سرکار خطبہ دے رہے ہوتے، کیونکہ حدیث کوئی خاص موضوع تو نہیں، سرکار جو کہہ دیں حدیث ہے. کیونکہ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کا لغوی معنی تو بات کرنے کے ہیں، کہ بات کرنے کو عربی میں حدیث کہتے ہیں، بات کو حدیث کہتے ہیں. لیکن اصطلاح شرع کے اندر حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نبی پاک کے قول کو، آپ کے فعل کو، یعنی سرکار کا قول، آپ کا فعل اور آپ کی تقریر. یعنی آپ کے سامنے کوئی آدمی کام کر رہا ہے، کسی نے کوئی کام کیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھ کر منع نہ فرمایا تو وہ بھی آپ کی حدیث ہے. حدیث تقریری پھر تین قسمیں ہو جاتی ہے، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری. تو گویا کہ سرکار تو جو کچھ کرے حدیث ہیں. تو حضرت مولا علی کہتے ہیں کبھی یوں ہوتا کہ ہم سرکار کے دربار میں نہیں ہوتے اور سرکار خطبہ دے رہے ہوتے، تو جب ہم لوٹ کر آتے تو اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھتے سرکار نے کیا فرمایا تھا، تو کہا اس سے پہلے کہ وہ ہمیں بات کہتا ہم اسے قسم دیتے کہ قسم اٹھا اور کہے میں سچ کہوں گا اور جو کہہ رہا ہوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حق کہہ رہا ہوں. کہا خواہ ہمارا بھائی صحابی ہوتا ہم اس کو حلف دیتے اور قسم دیتے، قسم دینے کے بعد وہ حدیث بیان کرتا تب اس حدیث کو یاد کرتے اسے ضبط کرتے. تو صحابہ کرام علی رضوان نے اتنا اہتمام کیا ہے کہ کسی قسم کی ملاوٹ اس کے اندر گویا کہ نہیں ہو سکتی، اور حدیث کا سارا سلسلہ جو چلا ہے وہ سند پر چلا ہے کہ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا. اور جس سے مثلا اب ایک صحابی سے، صحابی نے سرکار سے سنا، تو اس صحابی کا پورا شجرہ نسب کتابوں میں آج بھی موجود ہے. اس صحابی سے اس کے جس شاگرد نے سنا ہے اس کا بھی پورا شجرہ نسب آج موجود ہے. اس تابعی کے کسی شاگرد نے، جو تابع تابعی نے، اس نے سنا، اس کا بھی آج پورا ترجمہ شجرہ نسب کتابوں میں موجود ہے. اس نے اپنے شاگرد کو بیان کیا، اس کا بھی شجرہ نسب موجود ہے. اس نے اپنے صحابی شاگرد کو بیان کیا، اس کا بھی موجود ہے. اس سے امام بخاری نے لیا، وہ بھی موجود ہے. تو یہ سند اتنے تسلسل کے ساتھ موجود ہے. پھر کہنا کہ حدیث گڑ دی گئی ہے، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ دراصل پاگلوں کی دنیا، یہ احمقوں کی دنیا ہے. عقل مند آدمی کبھی اس قسم کی گفتگو نہیں کر سکتا. اور ایک بات صرف یہ نہیں بلکہ راویوں سے متعلق یہ بھی ہے کہ اس میں کتنے شیوخ سے پڑھا، یہ بھی آج کتابوں میں تحریر ہے، ایک ایک راوی سے متعلق کس شیوخ سے پڑھا، اس سے کتنوں نے پڑھا، اس کا جوانی میں حافظہ کیسا تھا، اس کا بڑھاپے میں حافظہ کیسا تھا. ایک ایک نقل و حرکت کو علماء نے دور دراز سفر کر کے ایک ایک راوی کے گویا کہ معاملات کو ٹٹولا ہے، اور نقل کرنے کے بعد اپنے جب شاگردوں کو پڑھایا تو اس راوی سے متعلق جو سنا ہے، دیکھا ہے، وہ بھی پڑھایا تاکہ یہ بات آگے چلتی چلی جائے اور حدیث کے ساتھ ایک شعبہ ایسا قائم ہو جائے اسماء الرجال کہ حدیث کے راوی جو رجال ہے، جو بندے ہیں جو حدیث کو روایت کر رہے ہیں صحابہ کے علاوہ، ان کا ایک ایک شجرہ نسب موجود ہو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ بد مذہب تو نہیں تھا، وہ پاگل تو نہیں تھا، آخری عمر میں اس کا حافظہ تو خراب نہیں ہو گیا تھا، وہ دو روایتوں کو ملا تو نہیں دیتا تھا، کہ وہ اپنے شیخ کو چھوڑ کر ایسے سے تو حدیث نہیں دیتا تھا جس سے وہ پڑھا ہی نہیں ہے. تو ایسے سارے مضبوط اور بھاری بھرکم شرائط آج بھی موجود ہے اگر جو راوی اس پر باقاعدہ صحیح اترتا ہے اس روایت کو صحیح کہا جاتا ہے. تو پھر اتنے اہتمام کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ بھی اتنی مضبوط، تاریخ تو خیر ایسا علم ہی نہیں ہے کہ جس کو حدیث کے ساتھ تشبیہ دی جائے، حدیث پاک کو تو اتنے احتیاط سے نقل کیا گیا ہے کہ جس کی نظیر پیش ہی نہیں کی جا سکتی. حضرت گرامی، تو آپ نے دیکھا کہ حضرت مولا علی خود کہتے ہیں کہ ہم گویا کہ قسم دے کر اپنے بھائی سے اس روایت کو سنا کرتے. صحابہ کرام کے دور میں ہوا جاتا تھا کہ وہ خود تو ایک دوسرے سے روایت لیتے، یاد کرتے، حفظ کرتے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی گویا کہ احادیث کو لکھا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی لکھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی لکھا، ان کے پاس ذخیرہ احادیث موجود رہا. لیکن پھر ان کے شاگرد مختلف علاقوں کے اندر بٹ گئے، توجہ چاہوں گا، مختلف علاقوں کے اندر بٹ گئے. اب جو مکہ کا شخص ہے، مثلا مکہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رہتے تھے، اب ان کے جتنے شاگرد ہیں وہ سارے کے سارے مکی ہیں. سیدہ عائشہ مدینہ منورہ میں، حضرت عمر مدینہ منورہ میں، حضرت ابو بکر مدینہ منورہ میں، حضرت علی مدینہ منورہ میں. اب وہ جو اپنے شاگردوں کو بتا رہے ہیں وہ شاگرد مدینے میں، آج تو تین گھنٹے میں گاڑی میں چلے گئے آگے، پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں. پھر اسی طرح آگے دوسری مسلمانوں کی چھاونی اور مرکز جو کوفہ ہے، وہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، 1500 بدری صحابی ہیں اور گویا کہ بیت الرضوان کے صحابہ کا مجموعہ وہاں پر موجود ہے. انہوں نے بھی بے شمار حدیث سرکار سنی ہے. اب انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتائی. اب مکہ والے کے پاس جو علم ہے وہ مدینے والے کے پاس نہیں، کیونکہ مکہ والے نے تو اپنے اس شیخ سے حدیث لی ہے کہ جس نے سرکار کو دیکھا اور سرکار نے حدیث بیان کی، اور مدینے والا جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ دوسرے صحابی ہیں، مصر والا جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ دوسرے صحابی ہیں. اب یہ مکے کا علم وہاں کیسے جائے؟ انٹرنیٹ تو نہیں، کوئی فیکس کا طریقہ تو نہیں، کوئی کتابت کا طریقہ تو نہیں. لیکن اللہ نے اسلام میں ایک عبادت رکھی ہے، حج کی. ایک حج ایسی عبادت تھی، علماء لکھتے ہیں کہ جس وقت حج کا مہینہ ہوتا تو سارے صحابہ کے تلامذہ حرم خدا کے اندر جمع ہو جاتے، ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی، گفتگو ہوتی، اس کے بعد مقام ابراہیم پر حدیث کی محفل سجتی. اب مکے کا علم مدینے میں چلا جاتا، مدینے کا علم مصر میں چلا جاتا، مصر کا علم شام میں چلا جاتا، اسی طرح مدینے والی حدیثیں پھر پوری دنیا کے اندر پھیل گئی. تو یہ گویا کہ حج مبارک اور گویا کہ حج مبرور کا یہ سلسلہ ایسا سلسلہ رہا ہے کہ اس دور میں ابلاغ و تبلیغ کا کوئی سلسلہ نہیں تھا. حج ایسا تھا کہ کوئی مسلمان حج کیے بغیر رہتا نہیں، تو سرکار کی وہ اجلہ، صحابہ کے اجلہ شاجل حج کے اندر جمع ہوتے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے. اب مکے کا علم مدینے میں، مدینے کا علم مکے میں، اور مدینے اور مکے کا علم مصر میں، اس طرح یہ ہر جگہ پر حدیثیں پھیلنا شروع ہو جاتی. لیکن حضرات گرامی، یہ سلسلہ حکومتی سطح پر نہیں چل رہا تھا. اب تک حکومتی سطح پر اس کو علل اعلان کرنے پر ممانعت تھی. حضرت عمر اپنے ہاتھ میں درہ لے کر پھرتے تھے اور پوچھتے تھے تو حدیث لکھتا ہے، تو اس کو درہ مارتے تھے کہ نہیں لکھنا بھی. بعض لوگ سمجھے کہ حضرت عمر نے بہت ظلم کیا، نہیں. دراصل اس وقت قرآن کریم فرقان حمید کی ترتیب کا مسئلہ تھا. جو لکھ رہے ہیں، جس طرح کہ سرکار پر جب قرآن اتر رہا تھا تو سرکار نے چند لوگوں کو منع کیا، لیکن جو مدبر صحابہ تھے، متین صحابہ تھے، جو غلط مدد نہیں کر سکتے تھے، ان کو لکھنے کی اجازت دی، جس طرح کی روایت گزشتہ درس میں بھی گزری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ ہر ایرے غیرے نتو خیرے کے کو اجازت نہیں دیتے، بلکہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ کو بھی پکڑا آپ نے اور فرمایا، ابو ہریرہ تم بڑی حدیثیں بیان کر رہے ہو، اور جب تک قرآن کی تکمیل مکمل نہ ہو جائے اور اس کو ایک جن میں جمع نہ کر دیا جائے، میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ تم حدیث بیان نہیں کرو گے. یعنی روک دیا، آپ نے منع فرما دی. حالانکہ خود آپ سرکار کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، خود آپ گویا کہ سرکار سے بے شمار حدیثوں کو بیان کرنے والے ہیں. لیکن جس وقت حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں مسلمہ بن قذاب کے ساتھ جب جہاد ہوا، اس میں کئی صحابہ شہید ہوئے، اس کے بعد جب قرآن کو کھجور کے پتوں سے، ہرن کی کھال سے اور گویا کی شاخوں سے مرتب کر کے ایک جلد میں لایا گیا، پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں ایک لغت پر لایا گیا اور اس کے کئی نسخے بنا کر پورے دنیا میں پھیلا دیے گئے، اب شک نہیں تھا کہ کوئی عربی کی عبارت قرآن میں آ جائے. جب پورا اہتمام ہو گیا کہ قرآن کی جلدیں مکمل ہو گئی، صورتوں کی ترتیب مکمل ہو گئی، یعنی حضرت ابو بکر کے دور میں تو قرآن کو گویا کہ چھلکوں سے اور پتوں سے، پتھروں کے اوپر سے اتار کر گویا کہ کاغذ کے اندر مرتب کیا گیا، لیکن اس کی تلاوت میں بھی فرق تھا، تلاوت میں ابھی فرق تھا. یعنی اگر مصر والے تعلمون کو تیلمون پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں. بخاری میں موجود ہے، حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ جب ہم جہاد پر گئے، وہاں سے لوٹ کر آئے تو عثمان غنی کو میں نے کہا کہ تم ہی ہو جو امت پر رحم کر سکتے ہو. حضرت عثمان غنی نے کہا کیا ہوا؟ کہا اس امت پر رحم کرو ورنہ یہ لڑائی جھگڑے کے شکار میں ایک دوسرے کو مار ڈالے گی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ سرکار نے تو اپنی رحمت کے تحت ہر قبیلے، کیونکہ اہل عرب تھے، اب دیکھیں نا کہ سندھ کا اردو بولنے والا اور طریقے سے اردو بولے گا، کراچی کا اردو بولنے والا اور طریقے کی اردو بولے گا. ایک اردو کی مثال میں دے دوں، جس زبان کی گویا کہ بہت مختصر سا میعاد ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ اس کا لہجہ اور ہے، ہمارا لہجہ اور ہے. اسی طرح عربی زبان جو انتہائی فصیح زبان ہے، جس میں ایک ایک شے کے لیے 200-200 نام ہے، 300-300 نام ہے، یعنی اتنی بڑی لغت جو دنیا میں آج تک اتنی بڑی زبان ہی نہیں ہے. عربی زبان واحد زبان ہے جو دنیا کی سب سے بڑی زبان ہے، سب سے بڑی گرامر اس کی ہے، سب سے بڑے اصول اس کے. اس عربی زبان کو سمجھنے کے لیے جتنے فنون ایجاد کیے گئے، اتنا فن کسی زبان کو سمجھنے کے لیے ایجاد نہیں کیا گیا. تو اب حضرات گرامی، مصر والے اپنے طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت صرف یہ تھا کہ لوگ نماز پڑھیں، ایمان لائے اور تلاوت کی اصلاح ہوتے رہے گی، تلاوت کی اصلاح ہوتے رہے گی. لیکن پہلے سرکار اپنے دور میں نرمی کے ساتھ قریش کی لغت، یعنی جو مکہ والوں کا لہجہ تھا نا عربی کا، کیونکہ قرآن اسی لہجے پر اترا ہے، تو اسی لہجے پر سرکار خود پڑھتے تھے اور اپنے صحابہ کو پڑھواتے تھے. لیکن جب کوئی دیہاتی آ جائے موٹی زبان والا، اس وہ جس طرح کہ آج بھی جبریل کو گبریل کہتے ہیں، گاب کہہ دیتے ہیں، جب ایسا کوئی آ جائے اور اس کے پڑھنے سے معنی نہ بدلے، تو سرکار شفقت فرماتے، اس پہ نرمی کہ چلو اسلام لائے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، تو اس پہ گویا کہ درگزر فرماتے تھے، خیر اگر معنی نہیں بدل رہا ہے تو اسے پڑھنے دو. لیکن حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ بہت بڑا فتنہ بن گیا. اب جھگڑا ہونے لگا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں صحیح ہے، آج ایک قرآن کے باوجود گویا کہ لڑائی شروع، تو نے آئین کا مخرج صحیح نہیں نکالا. کہا میں نے صحیح نکالا. تو اس دور میں کہ آئین کے مخرج کی بات نہیں تھی، وہاں تو زبر زیر کو بدلنے کی بات تھی، تو آپس میں لڑائی شروع ہوئی. تو حذیفہ بن یمان، بخاری شریف موجود ہے، حضرت عثمان غنی کو کہا کہ امت پر رحم کرو، اور کرتے ہوئے سرکار کے کہنے کے مطابق اس قرآن کو ایک لغت پر جمع کر دو، کیونکہ اس وقت تک قرآن پر زبر زیر نہیں لگا تھا. تشدید نہیں لگی تھی، یہ تمام باتیں نہیں ہوئی، یہ تو مولا علی کے ایک خاص شاگرد تھے جنہوں نے یہ زبر زیر تمام چیزیں وضع کر کے اس کو ایجاد کیا. نام حجاج بن یوسف کا مشہور ہوا ہے، لیکن حجاج بن یوسف جو ہے وہ زبر زیر لگانے والا نہیں ہے، یہ حضرت علی ہے جو عربی گرامر کی ایجاد کرنے والے ہیں اور عربی گرامر کو ترتیب دینے والے ہیں، اور اس کے بعد زبر زیر کی ساری شکلیں حضرت علی نے اپنے شاگردوں کو سکھائی ہے، اور آپ کے ہی شاگردوں نے، آگے آئے گا میں درس میں انشاءاللہ عرض کروں گا، آپ کے ہی شاگردوں نے اس پر زبر زیر کا گویا کہ اہتمام کیا. ہاں بس یہ کہ وہ حاکم تھا تو منہ میاں مٹھو اس کا نام ہو گیا، ورنہ حجاج بن یوسف کو ایسا نہیں کہ اس کی قبر پر ہم چادر چڑھائیں یا اس کے لیے ہم دعائیں مغفرت کریں. انتہائی فاسق فاجر، بہت بڑا ظالم اور جابر آدمی تھا، اس نے 10,000 سے زیادہ صحابہ اور تابعین کو قتل کیا ہے، اور اس کی موت بھی بہت بری ہوئی ہے. اس کی موت اتنی بری تھی کہ اس کے جسم کے اندر ٹھنڈک مچ گئی تھی، اور بڑے بڑے انگار کے گویا کے گولے لا کر اس کے جسم پر لگایا جاتا تھا، اس لیے کہ اس نے صحابہ پر بڑا ظلم کیا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اتنا بڑا بدبخت تھا کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی، وہ بڑا ناسبی اور خارجی تھا، اور اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں تھی. حضرت سعید بن جبیر کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے خاص شاگردوں میں بڑے مشہور تابعی ہیں. ان کو سب سے آخر میں حجاج بن یوسف نے قتل کیا ہے. جب ان کو تختہ مشک پر کھڑا کیا گیا اور کہا گیا علی کو یاد کرے گا، سعید بن جبیر نے کہا کروں گا، کہا حسین کو، کہا حسن کو، کہا اہل بیت کا ذکر کرے گا، کہا کروں گا، کہا جلاد کا، جلاد سے کہا ذرا یہ اس کو کلہڑا دکھاؤ. حضرت سعید بن جبیر کو کلہڑا دکھا گیا تو آپ نے مسکرایا، فرما تیرا میرا فیصلہ دربار رسالت میں ہوگا. تو کہا آج تو کہہ دے کہ میں اہل بیت سے نفرت کرتا ہوں، میں تجھے چھوڑ دوں گا. فرمایا یہ میرے لیے نہیں ہو سکتا. فرمایا جاتا ہے کہ جب پوچھا گیا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے تو فرمایا میری آخری خواہش ہے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھوں اور اس کا ثواب اہل بیت کو پہنچاؤں. یہ حضرت سعید بن جبیر کے وفات کا آخری عمل تھا. جب آپ کے گویا کہ گردن پر جلات نے کلہاڑا مارا اور آپ کا سر مقدس آپ کے جسم سے جدا ہوا تو جسم سے اتنا خون نکلا کہ بڑے بڑے لوگ کہتے تھے یہ خوف سے نہیں مرا ہے، کیونکہ جو خوف سے مرتا ہے اس کا خون سوکھ جاتا ہے. سعید بن جبیر خوف سے نہیں مرا، اور مرتے وقت جب آپ کی گردن گویا کہ کاٹنے کا وقت آیا ہے تو آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ حجاج نے بہت ظلم کر لیا، اب اس کے ہاتھ پر قتل ہونے والا میں آخری ہوں، یا اللہ اس کی موت کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دینا اور اس کے ہاتھ پر پھر کسی اور کا قتل نہ ہو. اور یہی وقت تھا جب حجاج مرتا تھا تو اسے سعید بن جبیر نظر آتے تھے، یا کوئی گویا کہ دھڑاتا ہوا شیر نظر آتا تھا اور وہ ڈر جاتا تھا اور کہتا تھا مجھے حجاج گویا کہ حضرت سعید بن جبیر کی بد دعا لگ گئی ہے. لیکن یہ سارا کام مختصر یہ مولا علی اور مولا علی کے شاگردوں نے کیا ہے قرآن کی خدمات پر. اللہ رب العزت اہل بیت کی قبول پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. حضرت گرامی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی نے پھر اپنی دور کے اندر سارے نسخے قرآن کے جمع کیے اور پھر اس کو طرز لغت قریش پر جمع کیا. قریش پر جمع کر کے ایک نسخہ جو حضرت سیدہ حفصہ کے پاس تھا اس کو منگوایا، اور ترتیب دینے کے بعد، یعنی آپ نے اکثر کتابیں پڑھا ہوگا کہ جمع قرآن میں ابوبکر کا بھی نام آتا ہے، سیدنا ابوبکر کا بھی، حضرت عثمان غنی کا بھی. دونوں کا نام کس اعتبار سے آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے قرآن میں یہ خدمت دی کہ قرآن کی آیات جو لوگوں کے گھروں میں بکھری تھی اس کو جلد میں جمع کیا، اور عثمان غنی کی قرآن میں یہ خدمت ہے کہ جو لوگ مختلف قراءت کرتے تھے ساری قراءت کو ختم کر کے اس کو قراءت قریش پر جمع کر دیا. اب قراءت قریش پر گویا کہ قرآن مجید جب جمع ہو گیا اور اس کی جلدیں بن گئی، مختلف علاقوں میں پھیلا دیا گیا، ہزاروں لاکھوں نسخے پھیلا دیے گئے. اب قرآن، ظاہر سی بات ہے قرآن صرف کتاب تک تو نہیں تھا، صحابہ کے سینے میں بھی تھا. جب مکمل طور پر میرے دوستو یہ شک اور شبہ ختم ہو گیا کہ اب قرآن میں کوئی لفظ نہیں آ سکتا، تو اس کے بعد سن 99 ہجری میں حضرت عمر کے پڑپوتے حضرت عمر بن عبدالعزیز، جو اسلام کے سب سے پہلے مجدد ہیں، جن کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ میری اولاد میں ایک اور عمر پیدا ہوگا، فرمایا وہ اس روئے زمین پر عدل کو نافذ کر دے گا. آپ کے بیٹے عبداللہ نے پوچھا اس کی نشانی کیا، فرمایا اس کی پیشانی پر ایک زخم ہوگا. اور حضرت امام سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب پیدا ہوئے اور آپ بچپن میں گویا کہ استبل میں کھیل رہے تھے تو گھوڑے نے آپ کے سر پر اپنی گویا کہ ٹانک ماری جس کی بنا پر آپ کا سر پھٹ گیا تھا، اور وہ پورا نشان اسی حیت کے ساتھ موجود تھا جس طرح حضرت عمر اپنی انگلی سے نشان دے کر بتاتے تھے. تو یہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو اسلام کے سب سے پہلے مجدد، حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے پوری روئے زمین پر، یعنی جہاں تک اسلام تھا وہاں تک، انصاف کو ایسا نافذ کیا کہ لوگوں نے اپنے چشمے سر سے دیکھا کہ جس گھاٹ سے بکری پانی پی رہی ہے وہاں سے شیر بھی پانی پی رہا، لیکن شیر بکری پر ہاتھ نہیں ڈال رہا، یعنی انسانوں ہی پر نہیں خدا کی ساری مخلوق پر آپ کا عدل نافذ تھا. آپ صرف عالم ظاہر نہیں تھے, عالم باطن بھی تھے. اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ گورنر بنے, مختصر طور پر یہ, جب آپ گورنر بنے تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ سارے زیور اتار کر یہ گویا کہ حکومت کے مال میں دے دے. اب بیوی اپنا زیور کیسے دے؟ تو کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. فرمایا مجھے چاہتی ہے, زیور کو چاہتی ہے. کہا آپ کو, کہا پھر دے دے. کہا سارا زیور اٹھا کر دے دے. فرمایا کیوں دے دیا؟ کہا لوگ مجھے پھر بدنی کریں گے میرے لیے اور کہیں گے اسلام کے خلیفہ شاید انہوں نے مال غنیمت سے اور گویا کہ مال حکومت سے پیسہ لے کر اپنی بیوی کا زیور بنایا ہے. تو کہا اس چیز کو پہلے سے دے دو. یعنی انصاف اور فکر ایسی تھی. آپ کا ایک بہت عزیز, یعنی موسم نہیں ہے سیب کا, وہ سیب کی پوری پیٹی لے کر آیا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا. کہا کہ حضور قبول فرمائے. کہا قبول ہے. کہا پھر؟ کہا تحفہ لے جاؤ واپس. کہا کیوں؟ کہا میں پہلے بھی تو تھا, پہلے تو نے کبھی تحفہ نہیں دیا. ایسا تو نہیں کہ پہلے میں ایسا کیوں نہیں تھا, اب میں بہادر آباد کیسے کیوں بن کر آیا, تو ابھی تو مجھے پیٹی دے رہا ہے. تو فرمایا ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اب تو مجھے پیٹی دے رہا ہے. فرمایا نہیں, اب تو مجھے اپنا رومال بنانا چاہ رہا ہے, اب تو مجھے اپنے ہاتھ کا رومال بنانا چاہ رہا ہے. میرے بھائی تو کام بول, تیرا کام اگر عدل کے مطابق ہوگا تو بغیر تحفے کے کیا جائے گا, لیکن میں جس منصب پر ہوں میرا منصب تحفہ قبول کرنا گوارا نہیں کرتا ہے. اور آپ نے گویا کہ اس مال کو واپس کیا. مختصر یہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ عنہ نے سن 99 ہجری میں سارے دنیا کے محدثین کو مدینہ منورہ میں جمع کیا اور ان کو فرمایا کہ اب قرآن کی تعلیم عام ہو چکی ہے, بچہ بچہ قرآن کا حافظ ہو چکا, اب حدیث کی کتابت کا لکھنے کا مشن جاری کریں, کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ حدیث ضائع نہ ہو جائے. اور جو صحابہ کے سینوں سے, ان کے شاگردوں کے سینوں میں آئی ہے, تبع تابعین کے, یہ بالکل اسی سال, یعنی یہ سن 99 ہجری ہے, تو گویا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بالکل اسی صدی کا علم ہے. اور جبکہ کئی صحابہ موجود بھی ہیں اور تابعین تو خالص موجود ہیں, صحابہ کے شاگرد تو سارے موجود ہیں, ان سب کو جمع کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ارضا عنہ نے سب کو کہا کہ جناب اب حدیث کے لکھوانے کا حکم جاری کریں. اس وقت بڑے بڑے محدثین نے حدیث کی کتابیں لکھی, جن کی حدیث کی کتاب معیار تک پوری اترتی ان کو حکومت کی طرف سے انعام دیا جاتا. اسی طرح کتابت حدیث کا یہ سلسلہ جاری ہوا. جاری ہی نہیں ہوا, جس وقت حدیث لکھوانے کا حکم ہوا کہ حدیث لکھوائیں, تو عمر بن عبدالعزیز خود بہت بڑے عالم تھے, فرمایا حدیث لکھوانے سے پہلے ایک جو سب سے بڑے محدث, ان سے کہا کہ قلم اور کاغذ لے, پہلے حدیث لینے کی شرطیں جمع کریں کہ کس سے حدیث لی جائے گی اور دیانت کے کیا طریقے ہوتے ہیں, امانت کے کیا طریقے ہوتے ہیں, سند کے کیا طریقے ہوتے ہیں. مشکل سے مشکل شرطیں رکھی گئی, یعنی ایسے پیمانے بنائے گئے کہ جس سے صرف سرکار کا قول ہی کھنگل کر آ سکتا ہے, کوئی اور شے نہیں آ سکتی. پہلے مضبوط علم اصول حدیث کا تیار کیا گیا, حدیث کے پرکھنے کے پیمانے تیار کیے گئے, پھر فرمایا گیا کہ اب اس پیمانے کے تحت جو حدیث اترے گی اسے کتاب میں لکھا جائے گا. اب اسی طرح کتابیں جمع ہوتے رہی اور اسی کتاب کے جمع ہونے کے ساتھ آہستہ آہستہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا. پھر حضرت امام بخاری نے اہتمام کے ساتھ ایک صحیح کتاب لکھی, جو کتاب اس سے پہلے اس شرط کے ساتھ نہیں لکھی گئی تھی, اس لیے دنیا کے اندر امام بخاری کی کتاب کو عروج حاصل ہو گیا. تو گویا کہ یہ وہ تسلسل ہے حدیث کی دنیا کا جو میں نے آپ کی خدمت میں تاریخ کے حوالے سے پیش کیا. اس میں کہیں جھول نہیں ہے, کہیں لچک نہیں ہے, کہیں سکم نہیں ہے. ہر جگہ پر زبردست قسم کی قیدیں ہیں, ہر جگہ پر زبردست قسم کی شرطیں ہیں کہ کوئی خارجی اور بد مذہب اس کے اندر داخل ہو کر اپنی من مانی بات نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی خارجی اور بد مذہب کوئی روایت بیان کر بھی دیتا ہے تو محدثین دیکھتے ہیں کہ وہ روایت اسلام کی مرضی کے مطابق ہے کہ خلاف ہے. اگر دیکھتے ہیں اسلام کی مرضی کے مطابق ہے, عین مطابق ہے, تو پھر کہتے ہیں ہاں جھوٹا بھی کبھی سچ بول سکتا ہے. آپ کہیں گے یہ قاعدہ تو غلط ہے. میں نے کہا نہیں, غلط نہیں. حضرت ابو ہریرہ کی آپ نے حدیث سنی ہوگی بخاری شریف سے, اور ہم نے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کی. حضرت ابو ہریرہ کھجور کے ایک گویا کے بہت بڑے ذخیرے کے, سرکار نے ان کو موکل بنایا وہاں پر کہ اس کی حفاظت کرو. رات کے وقت ایک شخص چوری کرنے کے لیے آیا, حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا اور گویا کہ اس نے کہا کہ دیکھو مجھے چھوڑ دو اور میں پھر نہیں آؤں گا. اور پھر آپ نے اس کو جب سے معافی تلافی کی تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. صبح پہنچے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر فرمایا رات کو کون آیا تھا؟ کہا حضور ایک شخص آیا تھا. سرکار فرمایا وہ کل پھر آئے گا. اب جب رات کو پھر کھڑے ہو تو پھر آیا وہ, پھر وہ چوری کرنے لگا, تو پھر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو پکڑ لیا. جب پکڑ لیا اسے تو پھر اس نے مجھے بڑی منت سماجت کی, بڑے واسطے دیے, تو کہا پھر مجھے رحم آیا, میں نے اسے چھوڑ دیا. جب تیسرے دن سرکار کے دربار میں پہنچا سرکار فرمایا پھر آیا تھا؟ کہا ہاں. سرکار فرمایا آج پھر آئے گا. کہا حضور آج تو نہیں چھوڑوں گا اسے. جب آج آیا تو پھر اس کو پکڑ لیا.
جب اس نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ آج تو نہیں چھوڑیں گے، اس نے کہا کہ دیکھ میں ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی فضیلت تمہیں سنا دیتا ہوں، اس فضیلت کے عوض تم مجھے چھوڑ دینا کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی ساری برکتیں اس میں رکھی ہے. کہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے آپ کو آیت الکرسی کی تعلیم دی. تو جب آپ صبح کے وقت پہنچے اسے چھوڑ دیا آپ نے، سرکار نے مسکرا کر فرمایا پھر چھوڑ دیا؟ کہا ہاں. فرمایا سرکار نے کیا کہا اس نے؟ کہا حضور مجھے آیت الکرسی کی تعلیم دی. فرمایا کہ یہ جس گھر میں پڑھ لی جاتی ہے وہاں پر شیاطین داخل نہیں ہوتے ہیں، اور دیگر اور فضیلتیں بھی بتائیے. سرکار نے فرمایا ہاں ہاں تھا تو جھوٹا لیکن بات سچ کر گیا ہے. کہا حضور تھا کون؟ فرمایا وہ شیطان تھا. سرکار نے فرمایا وہ شیطان تھا. اب دیکھیں یہ صحابہ یہ نہیں کہتے کہ حضور آپ تو نہیں تھے اس وقت، اور شیطان کو دیکھنے والی کون سی آنکھیں ہوتی ہیں جس سے گویا کہ، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس میں صحابہ خود بتاتے ہیں کہ نبی کا مقام کیا ہوتا ہے، اور یہ خود عقیدہ گویا کہ اس سے واضح ہوتا ہے. تو یہاں سے یہ اصول تو پیدا ہوا کہ جھوٹا کبھی سچ بھی بول سکتا ہے. تو اس اصول کو بھی محدثین نے حدیث کے قاعدے میں لیا ہے کہ اگر کوئی جھوٹا ہو اور اسلام کے مطلب کے مطابق بات کر رہا ہے اور اس کی بات کو قبول کرنے سے اسلام کی کسی بات پر کوئی حیض اور ضرب نہیں آتی تو اس کی بات کو لے لیا جائے گا، جبکہ وہ بات کسی اور سے بھی دلیل کے طور پر آ رہی ہو اور سند کے طور پر آ رہی ہو. اس لیے کہ جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے. لیکن یہ بات کب لیں گے؟ جب فضیلت تک ہوگی. لیکن جب کسی مسئلے کا فرض ہونا ثابت کرنا ہوگا، کسی پر طلاق اور گویا کہ نکاح کی مسائل ثابت کرنے ہوگے، کبھی کسی پر گویا کہ تعزیر کا مسئلہ ثابت کرنا ہوگا، تو یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے. تو اس میں پھر ایسے راوی سے روایت نہیں لی جاتی، پھر اس میں وہ راوی سے روایت لی جاتی ہے جس کا اہتمام صحابہ کرام علی رضوان نے اور گویا کہ تابعین نے اور تابع تابعین نے گویا کہ فرمایا ہے. تو ان تمام اصولوں سے حضرات گرامی یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوئی کہ احادیث مبارکہ گڑی نہیں گئی ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے گویا کہ بیان کی گئی ہے اور صحابہ نے اس کو مرتب کیا ہے. ایک جملہ کہہ کر تقریر کو ختم کر دیتا ہوں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ شریعت کے جتنے مسائل ہیں اور جتنی باتیں ہیں، جتنے مسائل اور تفصیلیں بیان کی گئی ہے، سرکار کے اقوال اور افعال بیان کیے گئے، ہمیں اس کی اتباع کا حکم دیا گیا. قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کی اتباع کرے، یہ نہیں فرمایا. جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ قرآن کی اتباع کرے، یہ نہیں فرمایا. جو اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اے رسول وہ تیری اتباع کرے. اگر رسول کچھ بتاتا ہی نہیں ہے تو اتباع کیسے؟ اگر رسول صرف قرآن بتاتا تو قرآن کی اتباع ہوگی، رسول کی کیسے ہوگی؟ پتا چلا کہ رسول نے قرآن سے ہٹ کر قرآن کی تشریح اور تفسیر کو بیان کی ہے جو قرآن کی روح کے مطابق ہے، اور اس حکم کو ماننے کو اللہ نے فرمایا محبوب جو تیرے اس حکم کو مانے گا خدا اسی سے محبت کرے گا. یعنی فرمایا کہ جو ہم سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ ہماری اتباع کرے، یعنی جو ہماری باتیں ہیں وہ ہمارے کلام میں ہیں، اور ہمارے کلام کی تشریح وہ نبی تیری سنت میں ہے. تو کیا مطلب؟ جو ہمارے قریب آنا چاہتا ہے وہ تیری سنت کے قریب آ جائے. اس لیے کہ جب تیری سنت کے قریب آئے گا تو وہ قرآن کو سمجھ جائے گا، اور جب قرآن کو سمجھ جائے گا تو اللہ کی محبت اسے خود ہی مل جائے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ قرآن میں کوئی لفظ جب کہیں پر ضرورت ہوتی ہے قرآن میں وہ لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اکثر جگہ دیکھتے ہیں واطیع اللہ واطیع رسول، اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت تو یہ کہ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، یہ اللہ کی اطاعت. اب نبی بھی کہیں کہ نماز پڑھو روزہ رکھو تو بھائی یہ تو اللہ کی اطاعت ہوگی، تو رسول کی اطاعت بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ تو واقعی اللہ میں تو ساری باتیں آ چکی ہیں. توجہ چاہوں گا، یہ تو واقعی اللہ میں ساری باتیں آ چکی ہیں، یہ واقعی رسول کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں پر ربانی نے فرمایا کہ جو شریعت کی تخریج، نماز کی تفصیل، روزے کی تفصیل، شریعت کی تفصیل، آپ کی سنت جو ہے، رب فرماتا ہے میرے حکم کو بھی مانو میری اطاعت ہے، اور اس کی شرح جو میرے نبی نے کی اس کو مانو یہ نبی کی اطاعت ہے. اور فرمایا ومار سننا من رسول، یہاں پر قاعدہ ختم ہے. فرمایا ومار سننا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم رسول کو بھیجتے اس لیے ہیں کہ وہ جو بھی کرے تم نے اس کی اتباع کرنی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کی اتباع کرنی، اللہ یہ نہیں فرمایا کہ جناب ہماری اتباع کرنی، فرمایا رسول کی اتباع کرنی. تو یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ رسول کچھ احکام دیتا ہے تب تو اس کی اتباع ہوتی ہے، ورنہ یہ لفظ بیان کرنا ہی کوئی معنی نہیں رکھتا. تو یہ ساری آیتیں اس بات پر دلیل ہے کہ نبی پاک شارع ہیں، آپ شریعت بنانے والے بھی ہیں اللہ کی عطا سے اور اللہ کے اذن سے شریعت بنانے والے بھی ہیں، اور جو شریعت کا حکم خدا دے اس کی تفسیر کرنے والے بھی ہیں. یعنی اللہ نے آپ کو تشریح کرنے والا بھی بنایا اور شارع بھی بنایا ہے. آپ اپنی مرضی سے جس چیز کو ہاں کہہ دے خدا اسے بھی شریعت کر دیتا ہے، اور خدا جس شریعت کو اتارے آپ اس کی تفسیر کر دے خدا اسے بھی شریعت بنا دیتا ہے. تو دعا کیجیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مضمون آپ کے سمجھ میں آ چکا ہو. اسی طرح ہے تو آج اگر آپ کے سمجھ میں نہ آیا ہو تب بھی میری جو سوئی یہ رہے گی کہ حجرہ میرا قریب ہے, اور میں تو پہلے یہ چاہ رہا تھا کہ کسی ساتھی کو یہاں پر بیٹھ کر ایک رجسٹر دے کر ان کو قلم دے کر بٹھا دوں تاکہ آپ اپنے تاثرات اس میں نقل کریں, لیکن اگر آپ کے پاس وقت نہیں, اگر ہے تو اپنے تاثرات پیش کریں تاکہ وہ اعتراضات ہوں یا جو ہوں اس کو تفصیلی طور پر گویا کہ مد نظر لایا جائے, کیونکہ ہماری کوشش یہ کہ زیادہ سے زیادہ علمی اور سچی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے تاکہ وہ آپ کے قیمتی اوقات پر بھی مبنی ہو اور میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بھی بن سکے. انشاءاللہ آنے والا درس سیدنا امام بخاری کی سیرت پر, بخاری کے امتیازی مقام پر کل پیش کریں گے, اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی جانب سے اگر توفیق رفیق رہی تو تیسرے دن انشاءاللہ العزیز صحیح بخاری شریف کتاب الوحی کی ہم ابتدا کریں گے. اللہ رب العزت آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے, آپ کا آنا قبول فرمائے, میرا بولنا قبول فرمائے. اس میں بے شمار افراد ایسے ہیں جو قریب سے بھی آئے ہیں, دور سے بھی آئے ہیں, لیکن رب کریم دور و قریب کو نہیں دیکھتا, رب کریم اخلاص و للہیت کو دیکھتا ہے. لیکن آپ حضرات کا یہاں پر بیٹھنا ہی اخلاص و للہیت کی دلیل ہے. مولا کریم جو جو حضرات دور دراز قریب سے جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں, جتنی مسافت طے کر کے آئے ہیں, اپنا قیمتی وقت یہاں پر پیش کیا ہے, اس حرص پر, اس طمع پر اور اس دینی غرض پر کہ تیرے محبوب کی سیرت اور دین سے واقفیت حاصل ہو. کون بول رہا ہے؟ ہمیں غرض نہیں ہے. کیا بول رہا ہے؟ اس سے غرض ہے. اس نیت کے ساتھ آئے ہیں. مولا کریم ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اور اس نشست کو دونوں جہان میں ہمارے لیے سرخروئی, عزت کا اور سکون کا ذریعہ بنا. مولا کریم یہاں پر جو بیٹھے ہیں ان کے علم میں, عمل میں, عمر میں, اولاد میں, جو جو تفکرات, جو جو مسائل دلوں میں رکھتے ہیں, میری زبان تو گندی اس بات کا تقاضا نہیں رکھتی, لیکن جو احادیث سے کریمہ بیان کی گئی, جو صالحین کا ذکر نام کیا کیا, اور تو خود فرماتا ہے لا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جہاں پر صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اطمینان اور سکینے کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے, دعائیں مستجاب ہوتی ہے. مولا کریم ان صالحین کے ذکر کی برکت سے تمام کی دلی مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارا آنا ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ رب العزت ہمارے تمام دینی اور دنیاوی مقاصد کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.